الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متوجہ پچھلی نشست میں ہم نے اسلام کا نظریہ حیات اس حوالے سے چند بنیادی باتیں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور جو ایک نئی زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اس کے حوالے سے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی تھی. اسلام کا نظریہ حیات اس موضوع کے تحت ہم نے سمجھا کہ یہ جو زندگی ہے اس کا ایک محدود تصور اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آیا. خیر، اسلام کا جو تصور حیات ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا، اور آج انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں جو اسلام کا نظریہ عبادت ہے یہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی نشست میں ہم نے مقصد حیات کو سمجھا تھا کہ یہ زندگی میں ہمارا امتحان ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ زندگی اور موت یہ اللہ نے بنایا اس کو کیوں، کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم نے عمل کے اعتبار سے بہترین. یہاں انشاءاللہ اسلام کا جو نظریہ عبادت ہے اس کو آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں، یعنی مقصد تخلیق انسان کا وہ کیا ہے. یہ ایک بہت ہی بنیادی ایک سوال ہے اور ایک بہت ہی اہم فکر ہے کہ جو کہ ہر نبی نے آ کر یہ انسانیت تک یہ بات جو پہنچائی ہے کہ اسے بنایا کیوں گیا. یہ بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے کہ انسان یہ ایک بہترین مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یا یوں کہیں کہ ماسٹر پیس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اسے انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور سورۃ 3 کی آیت نمبر 4 کی جو کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخ میں جو وہ پیدا کیا، یعنی اس کی جو ساخ ہے اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ تمام دیگر مخلوقات کے اعتبار سے بہت ہائی فائی ہیں، یعنی بہت ہی عمدہ انسان کو جو ہے وہ بنایا گیا. اور یہ بات بھی بنیادی طور پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ بیکار نہیں بنائی، یعنی کائنات اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں دعا آتی ہے اہل ایمان کی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی شے جو ہے وہ بیکار نہیں پیدا کی دنیا میں. لہٰذا یہ اس بات سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ جب کوئی ہے اس کائنات میں بیکار نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی بہترین تخلیق ہے اسے ابس اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، لہٰذا اس کا بھی ایک، یعنی انسان کو کہا جائے کہ یہ با مقصد مخلوق ہے اور ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زمین پر جب وہ بھیجا ہے. لہٰذا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ کیا ہے، انسان کو کیوں بنایا گیا، اس کی تخلیق میری اور آپ کی کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم لیں گے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق میرا اور آپ کا بیان کر دیا. فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ میری کیا کریں، عبادت کریں، بندگی کریں. عبادت کو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. تو یہ بنیادی ایک مقصد تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زاریات کی 56 میں بیان کر دیا. اب یہ عبادت اس حوالے سے، اس لفظ کے حوالے سے جو اس کی اہمیت ہے قرآن و سنت میں اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عبادت، یہ تمام نو انسانی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ ایک دعوت ہے کہ جو کہ دی ہے، یعنی تمام نو انسانی کو یہ بنیادی دعوت یہ دی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ لہذا یہ وہ آیت ہے کہ جہاں سے پوری نو انسانی سے خطاب، پہلا خطاب ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے، اور پہلے خطاب میں ہی جو اس کا جو مقصد تخلیق ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ او بدو ربک، تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں بہترین فاس میں کیوں بنایا گیا، تمہیں اس زمین پر بھیجے جانے کا جو کی جو وجہ ہے، جو مقصد ہے، جو پرپز تمہارا ہے تخلیق کا، وہ ہے اصل میں عبادت، عبادت کرنی ہے تمہیں اپنے رب سے۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو جیسے کہ بات پہلے بھی آئی کہ یہ تمام رسولوں کی دعوت یونینیمسلی جو ہے وہ ایک ہی رہی، ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر یہ بنیادی جو علم ہے یا تعلیم ہے وہ دی ہے کہ تمہیں عبادت اپنے رب کی کرنی ہے۔ یہ موضوع اگر آپ پڑھیں کئی مقامات پر قرآن حکیم میں، جو پچھلی قوموں کے واقعات، خاص طور پر 6 قوموں کے واقعات کو ریپیٹڈلی آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، سورہ آراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی، سورہ شعرا میں بھی، تو سورہ آراف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی جب اپنی قوم کی طرف آئے تو کامن ایک جو الفاظ آپ کو ملیں گے وہ یہ ملیں گے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ۔ تو پہلی بات کیا سمجھی، عبادت کی اہمیت میں، کہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے انسان کا، میرا اور آپ کا۔ دوسری بات یہ سمجھی کہ یہ تمام رسولوں کی بنیادی دعوت ہے۔ تیسری بات یہ سمجھی کہ جب پہلا خطاب قرآن حکیم میں نو انسانی سے کیا گیا تو پہلے خطاب میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ تمہیں اپنے رب کی عبادت ہے کہ جو کہ کرنی۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو کہ اس عبادت کے حوالے سے جب اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور انسان نے اپنے ذہن سے سوچنا شروع کیا تو مختلف تصورات ہیں کہ جو کہ عبادت کے وہ پیدا ہوئے اور انسان کے ذہن میں فٹ ہوتے چلے گئے۔ عبادت کا بڑا ایک محدود تصور ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے جب وہ آیا، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے سمجھیں گے، لیکن لفظ عبادت اس کا جو صحیح تصور ہے سب سے پہلے وہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی جو ٹرو کانسیپٹ ہے جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے عبادت کے حوالے سے، وہ اپنے ذہن میں جب وہ بٹھائی۔ لیکن لفظ یہ عبادت، اس کی جو اگر آپ لغت میں جا کے میننگ دیکھیں گے، یعنی لغت کھولیں، ڈکشنری کھولیں، تو اس میں آپ کو معنی ملیں گے بالکل جھک جانا، پست ہو جانا، بٹ جانا، یعنی مطیع فرمان ہو جانا، حکم ماننے والا، یہ ہے اصل۔ اور عبادت لفظ یہ نکلا ہے عبد سے، اور عبد کے اصل معنی ہوتے ہیں غلام، اور 1400 سال پہلے غلام کا ایک تصور تھا، آج تو ملازمت کا ایک تصور ہے، ملازم کا تصور ہے، غلام کا آج کوئی تصور نہیں، لیکن 1400 سال پہلے غلام کا ایک تصور تھا، اور ہم اسی طرح سے جانتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر تو یہ غلام اور ملازم کے فرق کو ہم سمجھ جائیں تو پھر یہ کہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ او بدو، عبادت کرو، تو ہمیں اللہ کی کیا کرنی ہے، عبادت کس طرح سے کرنی ہے، یہ بات ہم سمجھ جائیں۔ دیکھیے، آپ نے یہ تو چیزیں پڑھی ہوں گی، بنیادی چیزیں غلام کے حوالے سے، کہ غلام 1400 سال پہلے جو اس کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آقا کا 24 گھنٹے کا غلام ہوتا، یعنی اس میں ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہوتی، یعنی 24 گھنٹے 24 آور وہ اللہ اپنے مالک کا وہ کہنا ماننے والا ہوتا۔ جبکہ آج غلام کا تصور نہیں بلکہ ملازمت کا ہے، تو غلام اور ملازم میں بنیادی فرق آج ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آج ہم کوئی ملازم کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے ہائر کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے باورچی کو، کک کو ہائر کیا ہے تو 9 سے فار ایگزامپل کوئی بھی ٹائم آپ نے رکھا 9 سے 12، وہ اس میں کام کرے گا، کھانا پکائے گا، چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ بنیادی فرق ایک تو یہ ہو گیا کہ ٹائم لمٹ غلام میں نہیں تھی، جبکہ یہاں پر ملازمت میں ٹائم لمٹ ہے۔ اسی طرح سے غلام کو آقا اس کا جو بھی کام دے، جو بھی کام، وہ اسے کرنا پڑتا تھا، جبکہ یہاں پر کیا ہے، ملازم آپ نے رکھا ہے تو اسے جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام کرے گا، اور یہ کہ وہ چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے باورچی کو رکھا ہے تو اس سے آپ پھر یہ بھی کہیں کہ بھئی میرے جو ہے وہ برتن بھی صاف کر دینا، میرے گھر کی صفائی بھی کر دینا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اگر تو آپ اسے ایکسٹرا کوئی اماؤنٹ دیں، اگر وہ راضی ہو جائے تو وہ کرے گا، ورنہ وہ تو رائٹ رکھتا ہے کہ آپ کو منع کریں۔ لیکن یہ تصور غلام کے ہاں نہیں، غلام نے کو جس جو بھی کام اب اس کے آقا نے دے دیا وہ اسے کرنا ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ دو بنیادی فرق واضح ہو گئے۔ پھر غلام وہ اپنی مرضی سے آقا کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا، جبکہ یہاں پر کیا ہے, ملازم جس کو آپ نے ہائر کیا وہ جب چاہے وہ اپنے جو بھی اس کا ہائر کرنے والا ہے وہ اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے. کوئی بھی نوکری وہ جب اچھی اچھی نوکری اسے نہیں ملے, لہٰذا یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا, وہ پابند نہیں. اسی طرح سے غلام جو تھا اس کے بچے بھی جو ہے وہ غلام ہوتے تھے, جبکہ یہاں پر کیا ہے ملازم کے بچے اگر کوئی کک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بچے بھی جو ہے وہ کک ہو, وہ تو کوئی انجینئر بھی ہو سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے. لہٰذا یہ ہے اصل میں کہ جو کہ بنیادی فرق کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, مطلب کوئی طویل فہرست ہے کہ جو کہ بن سکتی ہے غلام اور ملازم کے فرق. تو یہاں ان اس فرق سے ہمیں ایک بنیادی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی کیا کرنی ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں اب کہ ہمیں اللہ کی ملازمت کرنی ہے یا غلامی کرنی ہے, تو فوراً جواب آنا چاہیے آپ کی طرف سے کہ ہمیں اللہ کی ملازمت نہیں کرنی, بلکہ ہمیں اللہ کی غلامی ہے کہ جو کہ اختیار کرنی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم 15 گھنٹے آپ کی بات مانیں گے, آپ کے احکامات پر عمل کریں گے اور بقیہ گھنٹے ہم جو اپنی مرضی کریں گے, نہیں, بلکہ غلامی اختیار کرنا, 24 گھنٹے اللہ کا مطیع بج جانا, اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم بند کر دینا. ہاں ایک بنیادی فرق ہے کہ جو کہ واقع ہوگا, 14 سال پہلے غلام وہ اپنے آقا کا ہر کام مان رہا ہے, مالک اسے کھانے کو دے رہا یا نہیں دے رہا, پہننے کو دے رہا یا نہیں دے رہا, مار رہا ہے پیٹ رہا ہے پھر بھی ہر کام کر رہا ہے, رات کے 3 بجے اٹھا کے کوئی کام دے وہ بھی کرنا پڑ رہا. لیکن آپ کو سوچیں کہ وہ غلام اپنے مالک کا جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ خوشی سے نہیں کر رہا ہو, بلکہ مارے باندھے کی غلامی کر رہا ہو جبر کے ساتھ. زیادہ یہ ہے کہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اللہ کی کیا کرنی ہے, عبادت کیسے کرنی ہے, غلامی کیسے کرنی ہے, کیا مارے باندھے کی غلامی کرنی, نہیں بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ کرنی. تو دو چیزیں ہیں کہ جو کہ شامل ہوں گے عبادت میں. پہلی چیز کیا ہوگی, کلی اطاعت, کمپلیٹ اوبیڈینس, یہ اصل میں پہلا جز عبادت کا پہلا کمپوننٹ, مکمل عبادت 24 گھنٹے ہر وقت. اور دوسرا جز شامل ہو گیا وہ ہے قلبی محبت. اس حوالے سے دیکھیں دونوں تقاضے قرآن حکیم میں آتے ہیں. پہلا تقاضا یعنی جو کلی اطاعت کے حوالے سے ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں بھی آتا ہے, فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ, بس اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر سکتے, مکمل اطاعت عبادت وہ اللہ کی ہوگی. اور اسی کو دوسرے پیرائے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ پارشل اوبیڈینس, ایک حکم ماننا دوسرے سے سر پہ نظر کرنا, یہ اللہ کو قبول نہیں. لہٰذا مکمل عبادت ہے کل اطاعت. ہاں محبت کے جذبے کے ساتھ ہونی ہے یہ عبادت. کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان کی جو بنیادی صفت ہے وہ کیا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دوسری تمام محبتیں وہ تابع ہو جاتی ہیں کس کے, اللہ کی محبت. لہٰذا سب سے بڑھ کر اللہ سے, اس کے رسول سے محبت. تو یہ عبادت کے 2 جز ہیں, اور اس کو اس طرح سے بھی آپ سمجھیں کہ یہ جو اطاعت کلی ہے یہ عبادت کا جسم ہے, اور یہ جو محبت ہے محبت قلبی یہ عبادت کی روح ہے. اصل یہ 2 چیزیں ہم جانتے ہیں, ایک ہوتا ہے جسم ہر شے کا, ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے, اور ایک جسم ہوتا ہے ایک روح ہوتی ہے. اس جسم سے روح نکل جائے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے, روح نکل جائے تو بالکل. ہر کام کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک اس کا باطن ہوتا ہے. جس طرح سے شاعر نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تو یہ تو ایک ایکسرسائز ہے کہ جو کہ بن جائے گی. نماز کی اصل روح کیا ہے, وہ ہے شوق, ایک جذبہ, ایک محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ محبت ہے کہ جو کہ عبادت کی روح ہے, اسپرٹ, اور یہ کل اطاعت یہ عبادت کا اصل میں جسم ہے. یہاں پر یہ اب بات ہمیں سمجھنی ہے, ایک وسیع تصور ہمارے سامنے آ گیا مختصرا, کہ ہمیں ہر حکم کے سامنے اللہ کی کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بچھا دینا ہے, نفرت کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ عبادت انجام دے 24 گھنٹے. اب محدود تصور کو سمجھیے, ہمارا جو اس وقت میجورٹی کا اللہ ماشاء اللہ جو محدود تصور ہے عبادت کے حوالے سے وہ کیا ہے. دیکھیے اگر آپ سروے کریں اور عام نکلے لوگوں سے پوچھیں, عام انسان سے پوچھیں کہ بھئی تمہاری نظر میں عبادت گزار کون ہے, لہٰذا آپ کو کامن ایک جواب یہ ملے گا کہ بھئی دیکھو یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, یہ کتنا عبادت گزار ہے, دیکھو یہ رمضان کے روزے بھی جو ہے وہ رکھتا ہے پورے, کتنا عبادت گزار, یہ صاحب نصاب ہے تو زکات بھی دے دیتا ہے, صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کر لیتا ہے. لہٰذا یہ کامن ایک جواب عبادت گزار کے حوالے سے آپ کو ملے گا. یہ اصل میں ہے ایک محدود تصور عبادت, یعنی چند مراسم عبودیت کو کل عبادت قرار دینا, یہ ایک محدود تصور ہے. اور قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اسی محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا جامع تصور ہے وہ ہمیں دیا ہے. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو نماز روزہ حج زکات جسے ہم کل عبادت سمجھ لیتے ہیں, یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے, بلکہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ جز ہے. جب ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ارکان اسلام ہے یہ کیا ہے, یہ پلرز آف اسلام ہے, کہتے ہیں نا پلرز آف اسلام, ارکان اسلام, حدیث بھی ہے بنی الاسلام والا خمسن, یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ باتوں پر ہے, یہ ارکان اسلام ہے, پلرز آف اسلام. کسی عمارت میں یہ جو پلرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یہ اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ یہ چھت ہم نے تعمیر کیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پلرز ہیں جو کہ کھڑے, یہ پلر کیا کر رہے ہیں, پوری عمارت کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ سپورٹنگ پلر چلاتے ہیں. یعنی کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہیں ایسی جگہ کا مشاہدہ کریں جہاں صرف پلرز کھڑے ہو, عمارت تعمیر نہ ہو, لہٰذا آپ کبھی بھی اس کو عمارت نہیں کہیں گے بلکہ آپ کہیں گے یہ تو کھنڈرات ہیں. لہٰذا یہ ایک عمارت میں پلر کیا کرتے ہیں, پوری عمارت کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ مکمل ایک عبادت کا تصور, وہ تو ابھی ہم آگے جا کے سمجھیں گے, بلکہ ہم نے ایک وسیع تصور تو سمجھ لیا, ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کرنا ہم کریں. لیکن یہ جو ارکان اسلام ہے یہ کیا کرتے ہیں, یہ اصل میں سپورٹ کرتے ہیں کہ انسان کو اس کا مقصد تخلیق ادا کر دیں. اور مقصد تخلیق کیا ہے, وہ عبادت ہے. عبادت کیا ہے, 24 گھنٹے کی غلامی ہے, یہ بھی ہم نے سمجھ لیا محبت کے جذبے کے ساتھ. لہٰذا اگر تو کسی کا تصور صرف جو ہے وہ نماز ہے, تو ہم تو جانتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے تو نماز میں نہیں ہوتے, ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تو بنایا تمہیں عبادت کے لیے. لہٰذا جب بنائے ہیں عبادت کے لیے, تو پھر اگر ایک محدود تصور کوئی رکھے بیٹھا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے والا کل وہ عبادت گزار ہے, تو پھر تو اسے ہر وقت نماز میں ہونا چاہیے, پھر تو اسے ہر وقت زکات دیتے رہنی چاہیے تھی, ہر وقت حج کرتے رہنا چاہیے. تو یہ ایک محدود تصور کی اصل میں ایک نفی اس اعتبار سے ہو جاتی ہے. ہم پانچ وقت متعین اس میں نماز ہے کہ جو کیا ادا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں, کبھی گھر پر ہوتے ہیں, کبھی دکان پر ہوتے ہیں. تو عبادت کا وسیع تصور کیا ہو گیا, عبادت کا وسیع تصور یہ ہو گیا کہ اگر ہم نماز میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں خشوع اور وضو کے ساتھ, تو ہم کس میں, عبادت میں. نماز سے فارغ ہو کر ہم گئے ہیں دکان پر بیٹھے ہیں, سیدھی ڈنڈی سے تول رہے ہیں, اس میں ملاوٹ نہیں کر رہے, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, اس کا مطلب کیا ہے, القاسب حبیب اللہ, اللہ کا دوست ہوتا ہے, وہ بھی عین عبادت ہے. عبادت میں ہم بازار سے گزر رہے ہیں, کسی نامحرم پر نگاہ نہیں پڑ رہی, جھک جاتی ہے سورہ نور کے احکامات کے مطابق. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیا ہے, ایک انسان عبادت میں, سوتے کافر بھی ہیں سوتے مسلمان بھی ہے, لیکن ایک مسلمان اگر وہ سوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو وہ کس میں ہے, عبادت میں. اب آپ سوچتے چلے جائیں کہ اگر تو قرآن اور سنت کے مطابق ہماری مختلف جتنے بھی معمولات زندگی وہ ہو جائیں, تو یہ پوری زندگی ہماری کیا بن جاتی, عبادت بن جاتی. اور یہی ایک مکمل کانسیپٹ ہے, عبادات سے آگے بڑے معاملات ہیں, کسی کو میں دھوکہ نہیں دے رہا, کسی سے میں جھوٹ بول کر اس کا مال غصب نہیں کر رہا, میں ملاوٹ کر کے کسی کو مال نہیں دے رہا, تو اگر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ کیا ہے, مکمل عبادت. میں رشوت کے ذریعے سے اپنے کام نہیں نکلوا رہا, عبادت. تو یہ ہے اصل میں عبادت کا مکمل ایک جامع تصور. یہ ارکان کیا کرتے ہیں, یہ پوری زندگی میں عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کرتے ہیں. میں مثال آپ کو دوں, نماز ہے, نماز کیا کرتی ہے, پانچ وقت ایک دن میں ہم نماز ادا کرتے ہیں, یہ اللہ کی یاد ہے کہ جو کہ ہمیں دلاتی ہے. اور یہ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیا, آپ کی مثال تعلیم ذکر, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اسی طرح سے ہم نماز میں آتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایسے ہی, اور سورہ فاتحہ میں ایک جملہ تو ہم لازمن ادا کرتے ہیں, ایاک نعبد وایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں چاہتے رہیں. تو یہ کیا ہو گیا, ایک اقرار ہو گیا. حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ جملہ ادا کرتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہذا بینی وبین عبدی, کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ یہ نماز کیا کرتی ہے, یہ عہد بندگی اس کی یاد ہے کہ جو کہ دلاتا ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش سے بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے جب تازہ کر. لہٰذا یہ نماز اللہ کی یاد ہمیں دلاتا ہے. اور دیکھیں کتنے اہم اوقات میں یہ نماز ہے کہ جو کہ رکھی ہوئی. ایک کافر ہے کہ جو کہ صبح ہی آنکھ کھلتی ہے اس کی فوراً جو ہے وہ اپنے کام پر چلے جاتا ہے. ہم سے کیا تکرار ہے, کام پر جانے سے پہلے کیا کرو, اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ, فجر کی نماز ہے کہ جو کہ ادا کرو. اور یہ کہ اس میں قرآن بھی جو ہے وہ لمبی ہے اصل میں, اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ ایک نئے دن کا آغاز ہو تو دین کے بعض احکامات ہیں کہ جو کہ انسان کے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ بیچ ہے بزنس کا, اس میں بھی دوہر میں آ جاؤ, عصر میں آ جاؤ. پھر یہ ہے کہ دن کے آخر میں مغرب ہے, سونے سے جانے سے پہلے بھی اللہ کی یاد ہے کہ وہ تازہ کرو. لہٰذا یہ ہے کہ یہ نماز کیا ہے, یہ عہد بندگی کی تازگی بھی ہے کہ جو کہ دلاتی. بار بار یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے, حیال الصلاہ کا ندا ہے کہ جو کہ آ گئی. لہٰذا اب اگر کوئی دکان کھول کر جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ بندگی نہیں کر رہا, وہ بلکہ وہ من چاہے زندگی بسر کر رہا, رب چاہے زندگی بسر نہیں کر رہا. لہٰذا فوراً جب وہ دکان بند کر کے اگر کوئی حاضر ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں, اس کے حکم کے سامنے سر بسجود ہو گیا, سر تسلیم ہم کر دیا. اسی طرح سے یہ روزہ کیا کرتا ہے, یہ یعنی سال میں ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ 29-30 دن کے روزے رکھے, اور روزے کا جو اصل حاصل ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو, تمہارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو. اب یہ 24 گھنٹے ہمیں یہ روزہ کس طرح سے تیار کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. پورے یعنی سالہ سال ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکے, یہ ایک مہینے میں یہ ٹریننگ کرا دی. دیکھو تم 29-30 دن تم حلال چیزوں سے بچ رہے ہو, حلال سے بچنا مشکل ہوتا ہے, روٹین میں وہ چیزیں استعمال کر رہے ہو. لہٰذا ٹریننگ یہ کی جا رہی ہے, یہ روزہ ہمیں تیار کر رہا ہے پوری زندگی عبادت کے لیے. وہ کیسے کہ بھائی جب تم حلال سے بچ گئے تو اب 11 مہینے تم کس سے بچ سکتے ہو, آرام سے حرام سے بچ سکتے ہو, اور حرام سے تمہیں بچنا ضروری, اسی سے تو بچنا ہے پوری زندگی. تم یہ ایک مہینہ 29-30 دن تقوی کی پونجی حاصل کرو روزے کے ذریعے سے, تاکہ 11 مہینے اپنے بدترین جو دشمن ہے تمہارا شیطان, انہ لکم عدو مبین, اس سے تم جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکو, اس کی چالوں کو ناکام بنا سکو اس تقوی کی پونجی کے ذریعے. تو یہ اصل میں روزے کا حال, روزہ کل عبادت نہیں بلکہ یہ پلر ہے, یہ سپورٹ کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے پوری زندگی اللہ کی عبادت کریں. یہ ایک وسیع تصور وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے, یہ مال کی محبت انسان کے اندر ہوتی, اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 100-100 روپے کی خاطر دوسروں کی زندگیوں سے انسان کھیلتا ہے, تو شدید محبت ہے مال. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مال کی محبت کھرچ کھرچ کر نکالنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. یہ ایک لیگل کوانٹیٹی ہے, ورنہ مورل کوانٹیٹی کے لیے تو کل لاکھ کے الفاظ آتے ہیں سورہ بقرہ. یہ سلون کا مادہ یوتھون, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نبی انفاق کے بارے میں کتنا خرچ کریں, کل لاکھ جتنا زور سے ظاہر, یہ مورل کوانٹیٹی. ہاں لیگل کوانٹیٹی ہے زکوٰۃ, یہ زکوٰۃ ہو صدقات ہو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے, یہ مال کی محبت کھرچ کھرچ کے انسان کے اندر سے نکالے جا رہی ہے. سورہ توبہ کے آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حکم ہے کہ جو کہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ خذ من اموالہم صدقۃً, ہے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے. کیوں, تطہرہم وتزکیہم بہا, تاکہ آپ ان کو پاک کیجیے, ان کا تزکیہ ضرور کیجیے. یہ مال کی محبت کا ایک بریک ہے کہ جو کہ لگ جاتا ہے, کہ جس کی وجہ سے انسان دینی تقاضوں کی طرف نہیں جا رہا. جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ ایک پائپ لائن میں پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے, اس کی جو پیوریفیکیشن ہے اس کی پاکیزگی کا انحصار بہنے پر ہے, بہتا رہے گا تو پانی پاک رہے گا. آپ نے پھر پائپ لائن کے آگے گھڑا کر دیا, سارا پانی گھڑے میں جمع ہو گیا, تو پھر آپ کیا محسوس کریں گے, ودن اے ویک آپ دیکھیں گے کہ وہ پانی خود بھی سڑے گا, اور نہ صرف خود سڑے گا بلکہ پورے انوائرمنٹ کو وہ خراب کرے گا. یہ بارش کے موسم میں کراچی کے حال تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, بارش. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مال آ رہا ہے, اور اگر تو یہاں پر کنسنٹریٹ ہو رہا ہے, جمع ہوتا چلا جا رہا ہے, تو یہ اندر بھی انسان کو خراب کرے گا, اور پھر افراد سے معاشرے بنتے ہیں, معاشرے بھی انحصار کی پیدا ہو. لیکن یہ مال آ کے نکل رہا ہے, یہ سرکولیشن آف ویلتھ جتنی جہاں جس ملک میں ہوگی اتنا ملک ہے کہ جو کہ ترقی کرے گا. جہاں کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوگی, چند ہاتھوں میں ہی دولت جو ہے وہ گردش کرتے رہے تو پھر تو بیڑا غرق ہوتا ہے. جس طرح سے اس وقت اکانومی کا پورا گلوب پر اس وقت ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے سے بڑے بڑے ممالک ہیں کہ جو کہ وہ بیٹھ رہے ہیں, بالکل اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. دوبارہ یہ کہ یہ زکات ہے, مال کی محبت کرس کرس کے نکالنا کہ تاکہ پوری زندگی انسان صحیح طور پر یکسوئی کے ساتھ 24 گھنٹے اللہ کی کیا کر سکے, عبادت کر سکے, اپنا مقصد تخلیق وہ ادا کر سکے. یہ اصل میں کہ یہ تیار کر رہے ہیں, یہ کل عبادت نہیں ہے ارکان اسلام, بلکہ یہ بندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں. اسی طرح سے حج ہے, حج تو تمام عبادات کا مجموعہ ہے, نماز بھی شامل اور مال بھی لگ رہا ہوتا ہے, انفاق مال, انفاق جان, سب کچھ, انفاق وقت, ہر چیز اس میں شامل ہوگی. اور دیکھیے آپ حج کے موقع پر ایک تلبی ہے کہ جو کہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. کیا ہم جا کے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. اب یہ کیا ہے معنی, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہو گیا. لہٰذا کیا مطلب ہے اس کا, ٹریننگ کیا کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو جس طرح سے تم اللہ کے حکم سے یہاں موجود ہو, یہ نعرہ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہو گیا, تیرا حکم میں حاضر ہو گیا. تو زندگی کے ہر لمحے پر جب بھی تمہارے سامنے اللہ کا کوئی حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہاری زبان سے یہی الفاظ ہے کہ جو کہ نکلنے چاہیے, لبیک اللہم لبیک. سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے رہتے ہیں, تلاوت کرتے رہتے ہیں. فاعلموا بحرب من اللہ ورسول, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ حکم آ گیا, اب سود اے اللہ لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہو گیا, اب یہ سود نہیں لو. ہماری خواتین کے سامنے سورہ نور اور سورہ احزاب میں پردے کہے گا مات آ گئے تو لبیک اللہم لبیک, یہ الفاظ نکلنے چاہیے. اللہ ہم بے پردگی اب نہیں کریں, سرے پردے میں جب آئیں. تو یہ ہے اصل میں یہ کہ ارکان اسلام, یہ بات ہم نے سمجھی, یہ ایک محدود تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بھئی یہ کل عبادت ہے, یہ کل عبادت نہیں ہے, بلکہ یہ بھی عبادت میں شامل ہے, ایک جز ہے. کل عبادت کیا ہے وہ ہم نے سمجھا کہ 24 گھنٹے ہر کام وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ادا ہوں گے تو وہ عبادت کہلائیں. باقی یہ ہے کہ اس وقت کیفیت وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ عبادات موجود ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اس کی روح ہمارے اندر جو ہے وہ نہیں, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں. یعنی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, لیکن اس کا اصل حاصل کیا تھا, اس کا آؤٹ کم کیا تھا, اس کی اسپرٹ کیا تھی, روح کیا تھی, اس سے ہم غافل. بھائی نماز کا حاصل کیا تھا کہ 5 وقت تم اللہ کے گھر میں حاضر ہو, اللہ کے حکم پر تم جھک بھی رہے ہو, سجود بھی کر رہے ہو, ایسے ہی ہوتے نا اللہ کے حکم. اسی اللہ کا حکم ہے کہ سیدھی ڈنڈی سے تولو تو باہر جا کے اس کا ایک امپیکٹ ہے کہ جو کہ پڑھنا چاہیے, تمہاری معیشت میں بھی, معاشرت میں بھی اس کا امپیکٹ ہو. اللہ تعالیٰ بڑا ہو, جس طرح سے تم یہاں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے, معاشرت میں بھی اللہ بڑا ہو, معیشت میں بھی اللہ بڑا ہو, اور پولیٹیکل سسٹم میں بھی ان الحکم الا للہ اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ ہو. یہ اصل میں کہ جو کہ ایک عبادت کا وسیع تصور ہے. ورنہ یہ کہ یہ عبادات جتنی بھی ہم نے سمجھی ہے یہ بھی ایک جسم کی مانند ہے کہ جو کہ بس وہ چلتی رہیں, لیکن اس کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ ہے اصل میں کہ جو کہ درکار. باقی یہ کہ یہ بات تو ہم نے سمجھ لی ہے کہ مجھ سے اور آپ سے تقاضا عبادت کے حوالے سے کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں تمہیں داخل ہونا ہے. یعنی یہ ایک ہول پیکج ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے رکھا ہے, ٹیک اٹ آل اور لیو اٹ آل, یعنی لینا تو پورا لو. یہ جزوی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, بلکہ یہ قابل سزا جو ہے وہ جرم ہے. یعنی ربش اگر ایک بندے مومن کی یہ ہو, ایک مسلمان کی, کہ ایک حکم ہے کہ جو کہ سراخوں پر ہے, دوسرا ہے کہ جو کہ بالکل پاؤں تلے, ایک حکم وہ رکھ رہا ہے سراخوں پر, اس کو عمل کر رہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار, نہیں نہیں یہ سود جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. آج سود چھوڑیں گے تو ہماری اکانومی بڑھ جائے گی, میرا اتنا بڑا بزنس جو وہ رن کر رہا ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا, میں تو ریڑھی پر جو ہے وہ آ جاؤں گا, میں سود نہیں ختم کرتا. تو اب یہ اصل میں کیفیت ہے کہ جو کہ بالکل اب وہی ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اس حکم کی ہم نافرمانی کھلم کھلا کر رہے ہو, انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں تو ہو ہی رہی ہے, سودی نظام وہ باطل نظام تو وہ جاری. لہٰذا اسی طرح سے پردہ واضح احکامات ہیں سورہ نور سورہ احزاب, اب عقیم کو گھر کے اندر کس طرح سے پردہ کرنا ہے, اور گھر سے باہر نکلیں گے نہ محرم سے کس طرح سے پردہ کرنا, محرم سے کس طرح سے کرنا, نہ محرم سے کس طرح سے کرنا, واضح احکامات. لیکن نہیں جی, یہ ٹھیک ہے ہم یہ آیات پڑھ تو لیں گے, اس سے ثواب حاصل کر لیں, لیکن یہ کہ آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا, کیسے عمل کریں؟ پردہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, اور پردہ تو اصل میں ہوتا ہے دل کا. یہ اب ہے کہ جو کہ مغرب زدہ دانشور حضرات کی طرف سے جو ماڈرنسٹ لوگ ہیں, وہ یہ احتیاط ہے کہ جو کے اندر پیدا کر بھائی پردہ دل کا ہوتا ہے, تو پردہ دل کا ہوتا ہے پھر ننگے ہو کے پھرو پھر بات کیوں جائے, وہ یہ کپڑے تم نے پہنے. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ, اور اگر پردہ دل کا پردہ تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پردہ کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ جگر اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پردہ کیا. تو اگر تم کہہ رہے ہو کہ پردہ دل کا ہوتا ہے, اور اگر دل کا پردہ نہ ہو تو کسی کو کمبل بھی پہنا دیا جائے تو وہ کوئی فائدہ نہیں, تو پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ازواج اور جو بھی آپ کی لفظ جگر ہیں حضرت فاطمہ, تو کیا ان کے اندر وہ حیا نہیں تھی, کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ لیکن انہوں نے بھی پردہ کیا ہے. اور واضح احکامات ہیں کہ جو کہ سورہ عذاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کہ بالکل کامن, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول کی ازواج کو بھی, ان کی بیٹیوں کو بھی, اور نساء المومنین کے ازواج, یعنی اہل ایمان کی تمام عورتوں سے آپ کہیں, یا تو آپ مومنین کی فہرست سے نکل جائیں پھر یہ الفاظ بڑے جچیں گے آپ پر, لیکن اگر آپ مومنین کی فہرست میں ہیں تو پھر یہ مومن کو زیبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی جو ہے مختلف اس کی جو ہے وہ تعبیرات ہے اپنی من مانی کر کے وہ کرتا رہے. تو یہ اصل میں ہے کہ عبادت وہ مکمل ہے, اس کے بغیر جو یہ جزوی عبادت ہے کہ ایک کام ادھر ہے دوسری کام ادھر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں. میں نے کہا قابل سزا جرم, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے سے انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا کہ ایک حکم ترانگوں پر دوسرا پاؤں کرے تو اس کی سزا دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی, دنیا کی زندگی میں رسوائی. اس میں رسوائی میں ہم ہیں کہ نہیں؟ ہماری کوئی سہ دنیا میں نہیں, کسی گلوب پر نہیں, ہم نہ دین میں نہ تیرا میں, ہمارے جو بھی کام جو وہ طے ہوتے ہیں وہ دوسرے جگہوں پر ہوتے ہیں, ہم اپنے فیصلے خود بھی نہیں کر سکتے. جہاں خون گر رہا ہے وہ مسلمان کا گر رہا ہے, جہاں پٹائی ہو رہی ہے مسلمان کی ہو رہی, کیوں ہو رہی؟ خزیون پھیلایا تھا. تم نے کتاب کے ایک حصے کو مانا جزوی, تم عبادت کر رہے ہو پارسل اوپیٹی ہے, اللہ کو پسند نہیں, قابل سزا جرم, رسوائی تمہارے نصیب. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن تم لوٹائے جاؤ گے شدید عذاب. یہ اصل میں دو سزائیں, دنیا کی سزا رسوائی اور آخر میں شدید عذاب. کس کی؟ کہ ایک حکم ہم مان رہے ہیں اور دوسرے سے انکار کر رہے ہیں. نمازیں پڑھنے کے لیے, جمعہ پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن دکان پر بیٹھ کر وہی کام کرنا ہے, ہیرا پھیری کرنی ہے, غلط جو ہے وہ کوٹیشن جو ہے وہ کوٹ کر کے آگے جو ہے بیان کرنا, رشوت دے کے جو ہے وہ اپنے کام نکالنا. تو پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو عبادت کا جامع تصور مختصرا ہمارے سامنے آیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اس جزوی عبادت سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عبادت کا ایک تصور وہ اپنے اعمال اور اپنے اقوال کے ذریعے سے ہمیں کر کے دکھایا, اللہ تعالیٰ ان کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.